اللهم صل على سيدنا محمد مع حبيبه في الكرم ومن العلم والحلم والكمال عليه وصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. آج کا ہمارا یہ درس ریاض الصالحین کتاب سے اس کا باب توبہ ہے, اور آج انشاءاللہ ہم یہ توبہ کے فضائل اور توبہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ, تو ماشاءاللہ بہت مشہور اور بہت طویل ہے, بہت ساری ہے, لیکن یہ اس کتاب میں مختصر طور پہ توبہ کا بیان لکھا گیا ہے, تو اس میں سے چند آیات قرآنیاں ہیں اس میں اور چند احادیث مبارکہ ہے جس پہ گفتگو ہوگی, ورنہ توبہ کے باب میں تو ماشاءاللہ دیگر کتابوں میں بہت مواد موجود ہے. علامہ صاحب پہلے یہاں پر ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے, ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے. تو پہلے لفظ توبہ کا مطلب سمجھ لیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا اور بھلائی کی طرف واپس آ جانا, یعنی جس راہ پہ چلنا ضروری تھا, نیکی کی راہ پہ چلنا ضروری تھا اور غلطی سے گناہ کے راستے پہ چلے گئے, تو اس گناہ کے راستے پہ چھوڑ کر کے واپس جو ہے نیکی کے راستے پہ آ جانا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے اور معاذ اللہ وہ راہ چھوڑ دی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا, اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا, یعنی پلٹنا, اصل راہ کی طرف پلٹ جانا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی جب لکھا جائے گا تواب تواب, تو اس میں یہ ہوگا کہ توبہ قبول فرمانے والا, یہ نہیں کہ وہ توبہ کرے یا تو وہ پلٹ جائے, تو یہ ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کرے اور ہم پر کرم فرمائے, رحم فرمائے, یا پھر یہ کہ ہماری توبہ قبول فرمانے والا. تو علماء فرماتے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے, یعنی گناہ کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے کہ آپ یہ نہیں کرتے, تو توبہ کرنا لازمی ہے. اگر گناہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے, کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق نہیں ہے, تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں. کیا ہے؟ تین شرطیں ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں توبہ کرنے کا مطلب یہ کان پکڑ کر کہا توبہ توبہ, یہ اصل توبہ یہ نہیں ہے, یا یہ کہ تسبیح گھما کر گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو بھی یہ اصلی توبہ نہیں ہے. ذکر الہی ہوا, استغفر اللہ کہنے میں ذکر الہی ہوا, لیکن جس کو توبہ کہا جاتا ہے یہ وہ توبہ نہیں. توبہ کی تین شرطیں ہیں, ایک یہ کہ گناہ سے باز رہے, پہلی شرط کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس گناہ سے باز رہ جائے, کہ ابھی سے نہ کرے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی شراب پیتا ہے پھر وہ شراب پیے اور شراب پینے کا اس کا ارادہ ہے کہ پیتا رہوں گا لیکن توبہ بھی کرتا رہے, تو یہ توبہ نہیں رہی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس گناہ سے باز رہے, چھوڑ دے اس گناہ. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر نادم ہو, اس کو ندامت محسوس ہو کہ یہ غلطی ہوئی, یہ اس کو غلطی ہوئی, یہ اس کو پشیمانی ہو, یہ اس کو دل میں اس چیز کا غم ہو کہ یہ غلطی ہو گئی, یہ ندامت ہو, شرمندگی ہو, پشیمانی ہو, تو وہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے, پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس میں واپس ملوث نہیں ہوگا. تو پہلی شرط چھوڑ دینا پہلے, دوسرا دل میں پشیمانی شرمندگی محسوس کرنا, اور تیسرا کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, یہ دل میں اس کے عزم ہو. تو جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوگی تب اس کی توبہ کو توبہ کہا جائے گا, ورنہ وہ اصلی توبہ نہیں ہے. اب یہ جو آخری شرط ہے نا, یہ آخری شرط جو ہے آئندہ کے لیے کہ آئندہ اس میں ملوث نہیں ہوگا, یہ عزم ابھی کرنا ہے لیکن آئندہ کا پتہ نہیں ہوتا, آئندہ کا پتہ نہیں ہوتا. لہذا اگر اس کا عزم یہ تینوں شرطوں کے ساتھ اس نے توبہ کی تو یقین کرے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا، لیکن دوبارہ اس نے کر دیا، پختہ ارادہ تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر دوبارہ اس نے کر دیا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری توبہ سچی نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت اس کا ارادہ پکا تھا کہ نہیں کروں گا. سمجھ بات آ گئی؟ لہٰذا اسی کے اوپر ایک حدیث پاک مجھے یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے اس طرح سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے بھول جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر پشیمانی ہوتی ہے، پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے کہتا ہے معاف کر دیا. پھر تیسری بار کہتا ہے، کچھ گزر جاتا ہے ٹائم، پھر تیسری بار واپس شامت اعمال کی وجہ سے اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی گناہ میں ملوث ہونے کے بعد پھر سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، پھر سے اس کو چھوڑتا ہے اور پھر سے استغفار کرتا ہے اور نادم ہو کر کہتا ہے یا اللہ آئندہ پھر سے نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، ابھی جو چاہے کرے. کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو ہے دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور معاف کرنے والا، ابھی جو چاہے گا. اب اندازہ فرمایا اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے کہ اس کو دل کا حال معلوم ہے، اس کو دل کا حال معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ سچی توبہ کیا، دوسری مرتبہ سچی توبہ کیا، تیسری مرتبہ سچی توبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میں غفار ہوں، کرم فرمانے والا ہوں، تواب ہوں، رحیم ہوں، اس لیے تو گناہ کر کے بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا، ابھی جو چاہے کرے، ابھی جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ ابھی جائے گا کیا کرے، اسی لیے یہ وعدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چھٹ مل گئی، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کے لیے. اب آپ کو تو لکھ کے تو نہیں ملا نا، کسی کو لکھ کے تو نہیں ملا کہ اب جو چاہے کر، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، مجھے اپنا رب مانتا ہے، مجھے اپنا حساب لینے والا مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، غفار مانتا ہے، تواب مانتا ہے، رحیم مانتا ہے، لہٰذا میں نے اس کو بخش دیا کہ جو چاہے کرے. یہ اس کو بتایا ہی جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو چھٹی مل گئی، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون آ جا کے کیا کرے گا، سب تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ آگے رہ کے کیا کرے گا. علماء ارشاد فرماتے کہ تین شرطیں ہوں گی تو توبہ پکی ہے، اور پھر اس کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے. وہی سب سے بڑا علیم اور خبیر وہی ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو معاف نہیں کرنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے وعدہ کیا ہے سچی توبہ کرنے والے کو معاف فرماتا ہے، لیکن وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اس کی مرضی ہے جسے چاہے معاف کرے. لیکن قرآن پاک میں آیا کہ بڑا تواب ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، صرف ایک گناہ ہے جو معاف نہیں فرماتا، وہ ہے کفر. اور کفر کی جگہ اس نے لفظ شرک استعمال کیا، تو شرک یا کفر جو ہے کبھی معاف نہیں ہوگا، سزا ملے گی اور ملتی رہے گی، کبھی معافی نہیں ہوگی. اور دوسرے گناہ جو ہے اگر بغیر توبہ کیے انسان مر گیا، تو امید ہے کہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سزا کا کفارہ بنا دے گا اس کے لیے، اور اس کو معاف کر کے آخر کار جنت میں بھیجے گا. لیکن کافر کی کبھی بھی نہ شفاعت ہے نہ اس کی بخشش ہے، دیکھیں. سب سے بڑا کافر بھی ہو، سب سے بڑا مشرق بھی ہو، کسی بھی قسم کا گنہگار بھی ہو، جب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر اسے سچی توبہ کر لی، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 80 سال یا 100 سال تک بھی شرک میں مبتلا ہو، ایک کلمہ شریف پڑھ لیا اچھی نیت سے، صدق کے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کفر سے معاف فرما دے گا. اتنا بڑا قریب ہے. تو یہ تین شرطوں کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو اس کی توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں. یعنی اگر اللہ اور بندے کے درمیان یہ بات تھی تو 3 شرطیں، اور اگر اس کے اندر کوئی اور آدمی بھی شامل ہے یعنی کسی اور بندے کا حق نہ ملے،
اللہ
اس پہ چوتھی شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلی تین کو ملا لے، اور چوتھی یہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کرے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے. اگر مال وغیرہ لے لیا ہو تو واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کا معاملہ ہو تو نفاذ حق کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابو میں کرے. نفاذ حق کے لیے یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیا کہ جس کے اوپر اسلامی سزا ملنا ضروری ہے، تو پھر اپنے آپ کو پیش کرے اس کے سامنے کہ تو اسلامی سزا مجھے دلوا دے یا پھر معاف کر دے. جیسے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے ورثا کے پاس جائے کہ میں نے تیرے بھائی کو یا بیٹے کو وغیرہ کو قتل کر دیا ہے، اب تو چاہے تو تم معاف کر دے یا قصاص لے دے، یہ ضروری ہے. تو سچی توبہ ہے، ٹھیک ہے. اگر غیبت کی ہے تو بھی معافی طلب کرے، ٹھیک ہے. غیبت، مال چوری کیا، غیبت کیا، یا خدا نہ خواستہ کسی اولاد کو قتل کیا، بھائی بہن کو قتل کر دیا، تو یہ سب چیزیں مثال کے طور پر بتائی، سب سے معافی مانگنا ضروری ہے. نہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو بھی اہل حق کے نزدیک توبہ صحیح ہے، اور باقی گناہوں سے توبہ اس کے ذمہ باقی ہے. توبہ کے فرض ہونے پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے دلائل شاہد ہے. یعنی توبہ ہر قسم کی گناہ سے کرنا فرض ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے تو ہمارا نام ہی انسان، انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے یا تو انس رکھنے والا، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، اس چیز سے انس رکھنے والا، یا بھول جانے والا، یا بھول جانے والا. تو جو چیز، جو شخص کا نام ہی انسان ہو کہ بھائی ہر چیز سے محبت رکھنے والا، چاہے وہ اس کے فائدے کی ہو یا نقصان کی ہو، غیر نقصان والی چیز سے محبت کرے گا تو گناہ مولا خود چلا ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ انسان کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھول جانے والا، تو پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بھول گیا، جیسے نماز ہو کے پڑھنی تھی وہ بھول گیا، گناہ نہیں کرنا تھا وہ بھول گیا، یہ حلال ہے یہ بھول گیا، یہ حرام ہے یہ بھول گیا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی وجہ سے گناہ ہو گئے. پھر انسان کے کمزوری کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہم پہ کھلا رکھا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنا فرض رکھا ہے کہ تاکہ ہم جو ہے اگر گناہ ہو جائے تو ہم اس سے باز آئیں اور اللہ کی طرف جو ہے اس کے حکم کی طرف، اس کے دین کی طرف، اور پارسائی کی طرف اور پاک دامنی کی طرف دوبارہ آ جائے. یہاں پر اللہ صاحب کچھ آیات پیش فرماتے ہیں. پہلی آیت کریمہ جو پیش فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الى اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، جس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ حکم ہو رہا ہے، اور کن کو حکم ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے. مسلمانوں کو حکم اس لیے ہے کہ مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مومنوں کا لفظ ادھر آیا، اور یہاں آیا کہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی طرف توبہ کرو. یعنی جس قسم کے بھی معاذ اللہ غلطیوں میں یا لغزشوں میں مبتلا تھے، ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ سے معافی چاہو، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. آگے ارشاد ہوتا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توجہ کرو. اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توجہ کرو. اب یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہوا استغفروا. استغفروا کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے معافی مانگو کہ یا رب جو ہو چکا ہو تو معاف فرما دے، جو ہو چکا وہ معاف فرما دے، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا. اور آگے آیا ثم توبوا الیہ. توبوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ہو چکا ہے اس کے لیے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے اسی کی طرف توجہ رکھو. وتوبوا الیہ، مطلب آئندہ کے لیے اللہ ہی کی طرف اپنی توجہ رکھو، یعنی گناہوں کی طرف نہ جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پہلے توبہ کا مطلب بتایا تھا. آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں پر یہ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. اب یہاں پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. توبہ نصوحا، یہاں پہ لفظ نصوحا آیا، تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا کہ آگے کے لیے جو نصیحت بن جائے، مطلب ایسی سچی توبہ کرو، ایسی سچی توبہ کرو کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے تو تمہیں اپنی توبہ یاد آ جائے کہ میں نے توبہ کی، اب یہ گناہ نہیں کرنا، کیا بھی گناہ نہیں کرنا، میں نے سچی توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے پکا پکا چھوڑ دیا ہے، دل کے اندر اس کی گرہ باندھ لی کہ نہیں کرنا ہے. جب بھی وہ گناہ کا موقع سامنے آئے تو تمہیں اپنے پچھلے گناہ، استغفار اور پچھلی توبہ یاد آئے، اس سے تم جھمے رہو، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے کہ یہ کام اب نہیں کروں گا. اور علماء کچھ تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نصوح، اس کا نام ہی تھا نصوح، اور وہ شخص جو ہے جوان آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نامرد ہے، خنسا جسے کہتے ہیں، نامرد ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وزیر اور عمرا جو ہے ان کے پاس بہت ساری عورتیں ہوتی تھیں، ان کی خدمت کے لیے وہ اس طرح کے نامردوں کو رکھتے تھے، تو یہ اس میں شامل ہو گیا، یہ اس گروہ میں شامل ہو گیا، یہ نامرد نہیں تھا، یہ مرد تھا، اور کوئی اس کو بیماری وغیرہ نہیں تھی. تو یہ اس کے حرم میں، یعنی ان عورتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ زنا کرتے رہتا تھا. تو اس کے جو مالک تھے، اس کے جو یہ غلام تھا، ان کے جو مالک تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ شخص جوان ہے اور اس نے یہ صلاحیت موجود ہے، یہ مرد ہے، یہ نامرد نہیں ہے. لیکن جب اس کو توبہ نصیب ہوئی تو اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اور ایسی سچی توبہ کی کہ یہ وہاں سے نکل گیا. حالانکہ اس کو گناہ کی دعوت روزانہ ملتی تھی، لیکن اس نے سارا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو گئی. تو شاید اس کی طرف یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ اس کے جیسی توبہ کرو کہ جس کو گناہ کا موقع تھا لیکن وہ کبھی نہیں کرتا، اس نے چھوڑ دیا اور کبھی نہیں کیا، شاید اس کی طرف ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا وہ یہ، ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے. درشی پڑ جل اللہ. اب احادیث مبارکہ ہم یہاں پہ کچھ پڑھتے ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، مطلب استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنے رب کی طرف اتنی توبہ کرتا اور استغفار کرتا. یہ بخاری شریف کہتے ہیں. اب آقا کریم جو ہے معصوموں کے سردار، اور آپ کا عمل دیکھیں، آپ کا عمل دیکھیں. پھر آگے ایک اور حدیث پاک میں آیا، حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش مانگو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. اور آگے جو حدیث پاک ہے وہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر واپس پالے. اب وہ کی تفصیل جو ہے اگلی حدیث میں آتی ہے انشاءاللہ, وہ پڑھتے ہیں. کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور پھر اچانک سواری چھوٹ کر بھاگ جائے جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہو. مایوسی کی حالت میں وہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے یعنی سو جائے. اسی حالت میں پھر جب وہ اٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سواری اسی کے پاس کھڑی ہے. وہ اس کی مہار پکڑ کے مطلب اس کی آگے کے لگام پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں کہہ دے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی انتہائی خوشی میں بھول جائے کہ کون رب ہے اور کون بندہ ہے. یعنی جب اس کی خوشی کے انتہا نہ ہو تو یہ مثال کے طور پہ بتایا جا رہا کہ جس شخص کی خوشی کی انتہا نہ ہو اس کو اپنے جان مال جیسے سب واپس مل گیا اتنی خوشی ہو جائے اس کو اتنی خوشی کی انتہا نہ ہو تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کر کے واپس آتا ہے استغفار کر کے اس کی طرف واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ کی کرم اور اس کی جو ہے رحمت سے درشی پر اللہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک سنیے اور غور کیجیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے. ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں اور ہر دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر لیں. اور یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا. اب اس سے تھوڑا سا قرار ضروری ہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق. مشرق مطلب ایسٹ. رائز از فرام دی ایسٹ. اوکے. لیکن قیامت سے کچھ عرصہ پہلے سورج جو ہے مغرب سے اٹھے گا. مغرب میں ڈوبتا ہے, مشرق سے اٹھتا ہے, مغرب میں ڈوبتا ہے, لیکن قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یہ مغرب سے اٹھے گا تھوڑی دیر کے لیے, پھر واپس اس طرف ڈوب جائے گا. لیکن جب وہ اٹھے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز صبح جب ہوتی ہے تو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں جنہوں نے گناہ کی ہے وہ اب توبہ کر لے, یعنی ان کی توبہ قبول کر دے, اور جنہوں نے دن میں گناہ کیا ہے ان کے لیے رات میں رحمت کا دست پاک اپنا پھیلاتا ہے کہ کون ہے معافی مانگنے والا تو اس کی توبہ قبول کر لے. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہر روز دن اور رات یہ چلتا ہی رہے گا جب تک وہ دن نہ آ جائے جس سے سورج جو ہے مغرب سے اٹھے گا. اور وہ کتنے سالوں بعد ہوگا اللہ کیسے چاہتا ہے, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ دروازہ توبہ کا بند نہ ہو جائے. اب یہاں پہ ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت نے ایسا فرمایا. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ دنیا ہوتی ہے, کچھ جگہ پہ رات. دنیا گول ہے نا, کچھ جگہ پہ دن ہے, کچھ جگہ پہ رات ہے. اور پھر ابھی جیسے ابھی رات ہے, تھوڑی دیر بعد صبح ہو جائے گی, اور کسی اور جگہ رات ہے وہاں صبح, وہاں دن ہے وہاں مغرب ہو جائے گی, کسی جگہ مغرب ہے تو وہاں رات ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ جو ہے رات اور دن کا ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دیر سے تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ دائمًا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قدرت اور رحمت کا جو ہاتھ ہے وہ پھیلا ہوا ہے کہ اے میرے بندو گناہ کرنے والوں جنہوں نے اندھیرے میں گناہ کیا ہے وہ اجالے میں توبہ کر لے, جنہوں نے اجالے میں توبہ کیا ہے وہ رات کے اندھیرے میں توبہ کرنے میں سب کی بخشش فرمانے والا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ نہیں. ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, اگر اسی حدیث کو اگر دیکھ لیا جائے کہ ہاتھ پھیلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو 24 گھنٹے ہاتھ کھلے ہوئے تو پھر بند کب کرتا ہے بند کب کرتا ہے بس مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے اپنا کرم فرماتا ہے اس کے دست رحمت جو ہے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے تو اس سے تجسیم کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جسم مانتے ہیں ان کے عقیدے کا رد بھی اس میں موجود ہے یہاں پر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پھیلا کے رکھ رہا ہے تو پھر سمیٹ تک ہم بتا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے ہمارا علماء کرام نے اہل سنت کا عقیدے کے مطابق بتایا اللہ تعالیٰ جو ہے جسم جسمانیات سے پاک ہے یہ ماننا ضروری ہے. آگے حدیث پاک آتی ہے مسلم شریف کی ہے وہ بھی اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک وہ دروازہ بند نہ ہو جائے, یعنی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک حالت نزع نہ طاری ہو جائے. حالت نزع مطلب موت کا وقت قریب نہ آ جائے, فرشتوں کو دیکھنا لے یوں جیسے کہ یقین ہو کہ اب مرنے ہی والا ہے, وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. موت کے فرشتے یہاں نظر آنے لگ گئے اس کے بعد توبہ قبول نہیں, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوئی. جیسے قرآن میں شہادت بھی ہے ویسے تو گواہی اور دلائل بہت سارے ہیں, قرآن کے اندر ایک گواہی اور بھی ہے. فرعون کو جب ڈبایا گیا, غرق کیا گیا پانی میں, جب پانی میں ڈوبنے لگا جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچے گا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ اب میں ایمان لا رہا ہوں کس پر؟ کس پر؟ اللہ پر ایمان لا رہا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے, موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو فرشتے نے کہا اب جب تجھے موت کا وقت سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت تو ایمان لاتا ہے؟ اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. مرنے سے پہلے پہلے تک, سکرات جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تک, یا فرشتوں کا نظر آنا کہ موت کا فرشتہ سب سامنے آ گیا, اس سے پہلے پہلے تک توبہ اگر سچی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر بھروسہ رکھے کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا, چاہے کیسے بھی گناہ ہو, زندگی بھر جوا کھیلا ہو, زندگی بھر شراب پی ہو, زندگی بھر چوریاں کی ہو, حق مارے ہو, اگر اس وقت بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ رکھے کہ وہ معاف فرما دے گا. دروش پلی جلال اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ تھی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئی, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا جرم سرزد ہوا ہے جو حد کے قابل ہے, لہذا مجھ پر حد قائم کیجئے. یعنی اس میں پوری پڑھے تو پھر انشاءاللہ کو فکر کر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور اس کو فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو, جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے آنا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے اس پر اس کے کپڑے باندھ دیے گئے اور رجم کر دیا گیا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ یعنی ایسی گنہگار عورت. آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ میں تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہے. کیا تم اس سے افضل پاتے ہو کہ اس نے اللہ تعالی کے لیے اپنی جان قربان کی؟ یعنی ایک عورت تھی, اس سے گناہ ہو گیا اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا. جب اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا ظاہر ہے کچھ دن بعد تو بچہ پیدا ہونا تھا, لیکن اس نے عورت نے یہ نہیں سوچا کہ چلو بچہ پیدا ہوگا اکیلے میں کہیں جا کے اس کو گلا گھونٹ کے مار ڈالتی, ایسا نہیں سوچا. اس نے سوچا کہ گناہ ہو گیا, اب دوسرا تیسرا چوتھا گناہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنے گناہ کی سچی توبہ کروں اور جو سزا دنیا میں مجھے ملنی چاہیے وہ سزا میں لے لے. وہ خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اسلامی قانون میں جو سزا ہوتی ہے وہ سزا مجھے ملنی چاہیے. یا رسول اللہ وہ حد وہ سزا مجھ پہ قائم کر دی جائے, وہ سزا مجھے دے دی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جو گھر والے تھے, اس کی رکھوالی کرنے والے, دیکھ ریکھ کرنے والے اس عورت کے, ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ابھی تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے, جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کو میرے پاس لے آیا. جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو جب اس عورت کو لایا گیا, کچھ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اس کے بعد اس کو لایا گیا, تو جب اس کو لایا گیا تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو سزا دے دی جائے. تو اس عورت کو کپڑوں میں باندھ دیا گیا اور اس کے ہاتھ کو مطلب اس طرح باندھ دیا گیا, پیروں کو اس طرح بھاگ نہ سکے, اور ایک کھڈے میں اس کو رکھ کر کے تاکہ وہ ان کھڈے میں سے باہر نکل کے بھاگ نہ سکے, اور اس پہ پتھر برسائے گئے, پتھر مار مار کر کے اس کے سر پہ زخم اور جسم پہ زخم کر دیے گئے, تاکہ ظاہر ادھر پہ پتھر ماریں گے تو انسان کا خون بہت زیادہ نکلتا ہے, تو اتنے پتھر مارے گئے کہ آخر کار وہ انتقال فرما گئی. انتقال فرما گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی, آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی. جب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھانے والے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے سیدنا عمر فاروق آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ آپ ایسی عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اس عورت کی توبہ اتنی پکی, اتنی سچی تھی, اتنی عظیم تھی کہ اگر مدینہ پاک میں رہنے والے 70 لوگوں کی طرف اس کو تقسیم کر دیا جائے اس کی توبہ کو, تو ان سب کی بخشش ہو جائے,
سبحان اللہ,
سب کی بخشش ہو جائے. اور پھر فرمایا, عمر کیا تم اس عورت سے کوئی افضل عورت پاتے ہو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دی؟ اس سے اچھی عورت تو تم کو نظر آتی کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو 2 وادیوں کی خواہش کرے گا, اور اس کا منہ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے, یعنی قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے, جو توبہ کرے. یہ حدیث پاک کے 2 حصے ہیں, ایک تو یہ کہ انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی, پھر اسی میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. درود پاک پڑھیں جل اللہ یہ حدیث پاک بھی جو پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم میں ہے, جو بھی پڑھی وہ بھی ہے اور بھی بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شایان شان یعنی اس کی جیسی شان ہے اس کے مطابق ہنسے گا. ان 2 آدمی کی وجہ سے, ان 2 آدمی کو دیکھ کر کے اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق ہے ان کو دیکھ کر کے ہنسے گا, ان میں سے ایک دوسرے کا اصل میں قاتل ہوگا, ایک قتل کیا ہوا ہوگا اور ایک نے اس کو قتل کیا ہوگا, لیکن ہوگا یہ کہ دونوں جنتی ہوں گے, دونوں جنتی ہوں گے. ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہوگا اور جس نے اس کو مارا ہوگا وہ کافر ہوگا, پھر جس نے قاتل کیا اس قاتل کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا, اس کو توبہ نصیب ہوئی ہوگی اور وہ پھر اسلام لایا ہوگا اور پھر خود بھی جہاد کرتا ہوا کسی اور کے ہاتھ سے شہید ہو گیا ہوگا, کسی اور کے ہاتھ شہید ہو گیا ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک ہے. مطلب یہ کہ دو آدمی لڑے ہوں گے, ایک مسلمان ہوگا ایک کافر ہوگا, مسلمان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا وہ جنتی ہو گیا, اور یہ کافر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرمائی ہوگی, اسلام کی ہدایت دی ہوگی, یہ توبہ کر کے مسلمان ہوا ہوگا, پھر یہ بھی کسی اور جنگ میں جا کر کے کسی اور سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہوگا. تو ان دونوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی شاعن شان پڑے گا. تو توبہ کا یہ درس الحمدللہ آج پورا ہوا. ویسے تو میں نے عرض کیا کہ توبہ کے اوپر اور بہت ساری جو ہے احادیث مبارکہ بیان موجود ہے, لیکن اس کتاب میں جتنا ہے ہم نے الحمدللہ یہ پورا کیا.